إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين آج کی اس مجلس میں ایک بہت ہی اہم دینی امر پر ہم گفتگو کریں گے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں قربانی کے ایام قریب ہیں اور اسلام میں اس عمل کی اہمیت اور ان آنے والے دنوں کی فضیلت مسلم ہے, لیکن مسلمانوں میں اس سلسلے میں مسائل کے بارے میں قرآن و سنت کی روشنی میں دلائل کا علم بہت کم ہے. بہت کم مسلمان ہیں جو واقعی قربانی کے مسائل کو قرآن و سنت کی روشنی میں جانتے ہیں. لہذا آج کے اس درس میں ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن اور اسی طرح سے قربانی کے ایام میں کیا احکام ہیں, اس کی کیا فضیلت ہے, اور قربانی سے متعلق جو بھی چیزیں دیکھنی چاہیے, قربانی کرنے والے کے بارے میں مسائل, قربانی کے جانور سے متعلق مسائل, قربانی کے اوقات و ایام سے متعلق مسائل, گوشت کے بارے میں مسائل, اور اس سے پہلے ذوالحجہ کے جو 10 دن ہوتے ہیں ان کی فضیلت اور ان میں کیے جانے والے اعمال کی اہمیت اور تفصیل. آپ سمجھ سکتے ہیں یہ بہت بڑا موضوع ہے, اور آج کی یہ مجلس ممکن ہے بلکہ یقیناً بہت طویل ہوگی. تو قربانی سے متعلق 55 باتیں یا 50 باتیں یا جتنی بھی باتیں آپ کہیں, میں نے شروع کیا جمع کرنا تو بڑھتے بڑھتے وہ 40 سے اوپر 50 سے اوپر اور زیادہ ہو گیا. تو تقریباً اتفاقی طور پر یہ 55 ہوئے ہیں, کوئی ایسا مقصد نہیں تھا 55 جمع کرنے کا. تو قربانی سے متعلق اتنے ابواب ہیں اور اس سے زیادہ سوالات لوگوں کے ذہن میں ہوتے ہیں, لیکن کم سے کم یہ باتیں دلیل کی روشنی میں ہمارے سامنے ہوں. آدمی ان دنوں میں کئی مسجدوں میں جمعہ کے خطبے سنتا ہے, پہلے خطبے میں کچھ بات سامنے آتی ہے, دوسرے خطبے میں کچھ بات سامنے آتی ہے, بہت سارے لوگ پریشان ہوتے بھائی کریں تو کیا کریں. چونکہ ہماری دعوت یہ ہے کہ ہم جو بھی کریں وہ قرآن و سنت کی روشنی میں کریں, اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق کریں. لہذا ہماری ذمہ داری بھی یہ ہے کہ ہم بولنے والا قرآن و سنت کے دلائل کے ساتھ بولے اور سننے والا قرآن و سنت کے دلائل لے کر بولے, سنے اس کو. تو آج کی اس مجلس میں اسی موضوع سے متعلق میں احکام آپ کے سامنے ذکر کروں گا, اور یہ بہت اہم درس ہے اس اعتبار سے بھی کہ ایک ساتھ اتنے سارے مسائل دلائل کے ساتھ آپ کو بہت ڈھونڈنا پڑے گا, مستقل آپ کو ایسی کوئی کتاب بھی مل نہیں پائے گی. تو اس کے لیے یہ مسائل آپ غور سے سنیں اور ان کو یاد رکھیں, اور جو بھی آپ کے متعلقین ہیں ان تک آپ یہ باتیں پہنچائیں. اللہ تعالیٰ نے قربانی کو دین میں بہت اہمیت دی ہے. یہی وجہ ہے کہ افضل الاعمال صلاح نماز کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے قربانی کو ذکر کیا ہے, اور اس طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ نماز اور قربانی یہ بلکہ سارے اعمال خالصتاً اللہ کے لیے ہونے چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی, اے نبی آپ کہیے کہ میری نماز اور میری قربانی, و محیایا و مماتی, اور میرا جینا اور میرا مرنا, للہ رب العالمین, اللہ رب العالمین کے لیے ہے. میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے. لا شریک له, اس کا کوئی شریک نہیں ہے. وبذالک امرت, اور اسی بات کا مجھ کو حکم دیا گیا ہے. وانا اول المسلمین, اور میں اس حکم کا بلکہ اللہ کے تمام احکام کا سب سے پہلا ماننے والا, قبول کرنے والا, فرما بردار بندہ ہوں. اس آیت میں اگر آپ غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں توحید کا حکم دیا ہے. لا شریک له, اللہ کا کوئی شریک نہیں, اللہ کے لیے اعمال ہے. تو یہاں توحید کی تعلیم ہو رہی ہے, اور جن عبادات میں خصوصاً توحید آنی چاہیے ان میں دو باتیں اللہ تعالیٰ نے علامتی طور پر بیان کی ہیں. وہ کیا ہیں؟ ایک نماز اور دوسرے قربانی ہے. آپ جانتے ہیں قربانی کا عمل تقریباً تمام ملتوں میں پایا جاتا ہے, اور اچھے تو اچھے برے بھی قربانی کا عمل کرتے ہیں, یعنی جانور کو ذبح کرنے کا عمل ہے, اور اس میں شرک بہت پایا جاتا ہے. کوئی بیمار ہے, فلاں برج کے نیچے جا کے آپ نے جانور کو قربان کرنا ہے, کبھی مرغی, کبھی بکرا, کبھی کچھ. بہت سارے علاقوں میں بلی دی جاتی ہے جانوروں کی, بلکہ بعض اوقات جانور تو جانور, انسان انسان کی بھی بلی دیتا ہے. ماضی میں بہت کچھ ایسا ہوتا آیا ہے. تو یہ عمل قربانی کا عام طور سے لوگوں میں رہا ہے. صحیح طریقے سے اللہ کے نبیوں نے اس کو سکھایا, اور غلط طریقے سے بہت سارے لوگوں نے اپنے طور پر اس کو کیا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حکم دیا کہ بندے کی نماز, جو کہ جسم کا کسی کے آگے ڈال دینا ہے, سجدہ ہے, رکوع ہے, قیام ہے, یہ سارے حرکات ہیں جو جسم کی حرکات ہیں, انسان اپنے وجود کو اللہ کے آگے ڈالے, یہ نماز ہے. پھر اس کے ماتحت مخلوقات جتنی ہیں, چوپائے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس کے تابع کر دیا ہے, اتنا تابع کہ اگر وہ ذبح کرنے کے لیے ان کو لٹاتا ہے تو ذبح بھی ہو جاتے ہیں, اس کا بوجھ ڈھونے کے لیے اگر ان کو استعمال کرتا ہے تو وہ اس کے تابع ہو جاتے ہیں, سواری کرنا چاہتا ہے تو اس کے اوپر سواری کر لیتا ہے. یہ تابع جانور, جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ فرما بردار ہے, یہ جانور بھی جب قربان کرے تو ان کو بھی اللہ کے نام سے اپنے لیے حلال کرے. ان کا گوشت اللہ نے اس کے لیے حلال کیا ہے, صورت اس کی یہ ہے کہ وہ اللہ کا نام لے کے اس کو ذبح کرے. تو نماز اور قربانی, ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے توحید کے سلسلے میں بیان کیا کہ اس میں توحید کا اختیار کرنا بہت ضروری ہے. تو اسے یہ اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ نماز کے بعد اس کو ذکر کیا گیا ہے, نماز کے ساتھ اس کو ذکر کیا گیا ہے, جس سے دین میں اس کی اہمیت مزید واضح ہو جاتی ہے. یہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 162 اور 163 ہے. مجاہد جو کہ تابعی ہیں, مجاہد کہتے ہیں النسک, یہاں پر لفظ آیا ہے ان صلاتی و نسکی, میری نماز اور میرا نسک. کہتے ہیں نسک کیا ہے؟ کہتے ہیں النسک الذبح فی الحج والعمرہ. نسک کا مطلب ہوتا ہے حج اور عمرہ میں جانور ذبح کرنا, جانور کو ذبح کرنے کے لیے نسک کا لفظ یہاں پر آیا ہے. اسی طرح سے دوسرے تابعی ہیں سعید ابن جبیر, ان کا کہنا ہے, کہتے ہیں وہ نسکی کا مطلب یہ ہے ذبحی, میرے جانور کی قربانی. تو یہاں پر نسک سے مراد قربانی ہے. جیسے نماز اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے, نماز میں شرک نہیں ہونا چاہیے, جیسے ہم اپنا سر اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے نہیں جھکاتے ہیں اور کسی اور کے نام کی نماز نہیں پڑھتے ہیں, ویسے ہی قربانی بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی نہیں ہو, اللہ کے علاوہ کسی اور کی رضا کے لیے نہ ہو. تو یہ قربانی میں بھی توحید کا اختیار کیا جانا چاہیے. بہت سارے لوگ قربانی کرتے ہیں, اس میں بعض اوقات ریاکاری آ جاتی ہے کہ میرا جانور بہت مہنگا ہے, میرا جانور بہت قیمتی ہے, اور اللہ کی رضا سے زیادہ شہرت انسان کو مطلوب ہوتی ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. لہذا اس آیت کی روشنی میں بات معلوم ہوتی ہے کہ آدمی کو یہ چاہیے کہ وہ قربانی دے تو خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دے, اللہ کے علاوہ نام و نمود اور لوگوں کے ہاں اپنا چرچا جاری کرنے کا مقصد اور نیت نہیں ہو. تو اس آیت میں بات معلوم ہوئی کہ قربانی کا حکم خود اللہ نے دیا ہے. نہ صرف یہ کہ قربانی کا حکم دیا ہے بلکہ قربانی خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے, اس کا بھی حکم اللہ نے دیا ہے. آئیے اب دیکھتے ہیں کہ قربانی کی جو ایام ہیں, جو ابھی ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہوتا ہے, ذوالحجہ کا مہینہ اسلامی مہینوں میں آخری مہینہ ہوتا ہے, اور اسی میں حج ہوتا ہے, اسی میں عید الاضحیٰ ہوتی ہے. بہت سارے لوگ عید الاضحیٰ کو غلطی سے عید الضحیٰ کہتے ہیں. عید الضحیٰ نہیں ہے, عید الاضحیٰ ہے. بہت سارے لوگ اس کو بکری عید بولتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں بکریاں کٹ رہی ہیں تو اس کا نام بقرعید ہونا چاہیے. تو بقرعید نام کی کوئی عید ہمارے ہاں نہیں ہے, نہ بقر عید ہے. بقر گائے یا بیل کو بولتے ہیں, بقرہ گائے کو کہتے ہیں اور بقر بیل کو کہتے ہیں. تو اس عید کا نام کیا ہے؟ اس کو عید الاضحیٰ کہتے ہیں, اس کو عید الاضحیٰ کہتے ہیں, اس کو یاد رکھیں. تو ابھی وہ ایام قریب ہیں, تو اس میں ذوالحجہ کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو اس کے پہلے دن کی بہت بڑی فضیلت ہے. پہلے 10 دن ذوالحجہ کے, پہلے 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک, اور اس کے بعد بھی 3 دن ہیں, ان کی اپنی فضیلت ہے. آئیے دیکھتے ہیں کیا فضیلت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, پہلی بات, ذوالحجہ کے 10 دنوں میں نیک اعمال کی فضیلت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, افضل ایام الدنیا ایام العشر. دنیا کے سارے دنوں میں سب سے افضل دن اگر کوئی ہیں تو وہ ایام العشر ہیں. ایام العشر کون سے دن ہیں؟ یہ ذوالحجہ کے 10 دن ہیں. اس حدیث کو امام البزار نے روایت کیا ہے, اور صحیح الجامع صغیر میں شیخ الالباری نے اس کو صحیح کہا ہے. دارمی کی حدیث میں الفاظ ہیں, مل عمل فی ایام افضل من العمل فی عشر ذی الحجہ. سارے دنوں میں جو نیکی آدمی کرتا ہے, اعمال کرتا ہے, ان میں کوئی عمل اتنا افضل نہیں ہوتا ہے جتنا ذوالحجہ کے پہلے عشرے میں, 10 دنوں میں ہوتا ہے. تو معلوم ہوا کہ آپ نماز پڑھیں, ذکر کریں, تلاوت کریں یا صدقات کریں, جو بھی نیکی آپ کریں, اس نیکی کی اہمیت اور فضیلت بڑھ جاتی ہے. کب؟ ذوالحجہ کے شروع کے 10 دنوں میں. تو ان دنوں میں آدمی کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنا چاہیے, اس لیے کہ باقی دنوں کے مقابلے میں نیکیوں کی فضیلت ان 10 دنوں میں بڑھ جاتی ہے. قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کا ذکر کیا ہے, لیکن یہاں کہا وَلَيَالٍ عَشْر. والفجر, آپ سورت پڑھیں والفجر, اسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَيَالٍ عَشْر. تو یہ 10 راتیں جو اللہ نے کہا ہے, یہ انہی راتوں کے متعلق ہے جو ذوالحجہ کی 10 راتیں ہیں. اس کے بارے میں بہرحال, تو یہ سنن الدارمی میں روایت موجود ہے. تو پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ ذوالحجہ کے 10 دنوں کی بہت بڑی فضیلت ہے. کیا دوسرا سوال ہم دیکھیں گے, ہم تقریباً 50 سوال کور کرنے کی کوشش کریں گے. کیا ذوالحجہ میں روزے رکھنے سنت ہیں, اور یہ کتنے دن کے روزے ہیں, یعنی ذوالحجہ میں کون سے روزے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویوں سے یہ روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصوم 9 من ذی الحجہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحجہ کے 9 دن روزہ رکھتے تھے. ذوالحجہ کے 9 دن روزہ رکھتے تھے. 10واں کیوں نہیں؟ 10ویں کو کیا ہوتا ہے؟ عید ہوتی ہے, اور عید کے دن روزہ رکھنا جائز ہے؟ جائز نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ نسائی کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے, کہ ذوالحجہ کے 9 دن 1 سے لے کر 9 تاریخ تک, 9 کو عرفہ ہوتا ہے, تو ایک سے لے کے نو تاریخ تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے. معلوم ہوا ذوالحجہ کے نو دن روزہ ہوتا ہے اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, لہذا یہ سنت ہے. تین, عرفہ کے روزے کی کیا فضیلت ہے؟ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سئل عن صوم یوم عرفہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا, فقال یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیہ, آپ نے فرمایا عرفہ کا روزہ, عرفہ کب ہوتا ہے؟ نو ذوالحجہ کو ہوتا ہے, نویں تاریخ کو ہوتا ہے, عید کے ایک دن پہلے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ عرفہ کا روزہ یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیہ, پچھلے ایک سال اور اگلے ایک سال, دو سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے, دو سال کے گناہوں کی بھرپائی یا مغفرت یا کفارہ, کمپنسیشن جس کو آپ کہتے ہیں, تو مٹا دیتا ہے دو سال کے گناہوں کو. کتنے دن روزہ رکھنا ہے عرفہ کے؟ ایک دن روزہ ہے, لیکن کیا فضیلت ہے اس کی؟ دو سال کے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے. وقال وسئل عن صوم یوم عاشورہ, آپ سے عاشورہ کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا جو محرم کی دس تاریخ کو رکھا جاتا ہے, فقال یکفر السنۃ الماضیہ, آپ نے فرمایا کہ پچھلے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ اس سے ہو جاتا ہے. تو عاشورہ کے روزے سے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے اور عرفہ کے روزے سے دو سال کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے. اس کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے. ابن ماجہ کی روایت میں ہے, آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام یوم عرفہ, جو عرفہ کے دن کا روزہ رکھے, غفر له سنۃ امامہ وسنۃ بعدہ, اس کے لیے ایک سال کے جو اس کے سامنے بھی سال ہے, جو سال چل رہا ہے اس کے بھی, اور اگلا جو سال ہے اس کے بھی گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے, اتنے گناہ اس سے معاف ہو جاتے ہیں کہ جو دو سال میں آدمی کر لے. اس کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے ابو یعلا کی روایت کے الفاظ ہیں جو صحیح ترغیب میں ہے, اور شیخ الالبانی جس کو صحیح کہا ہے کہ من صام یوم عرفہ غفر له ذنب سنتین متتابعتین, جو آدمی عرفہ کا روزہ رکھتا ہے اس کے لیے دو مسلسل سالوں کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے, ان کی مغفرت ہو جاتی ہے, لگاتار دو سال کے گناہوں کی مغفرت. اب بتائیے کوئی آپ سے یوں کہے کہ ایک دن بس آپ جاب پہ آؤ, آپ کو دو سالوں کی تنخواہ ملے گی, کتنے خوش ہوں گے؟ تو آپ بتائیے یہاں پر دو سال کے لگاتار گناہوں کی مغفرت ہو رہی ہے, ایک دن کا روزہ ہے عرفہ کا. اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ ابو یعلا کی روایت ہے. تو ایک بات, تیسری بات یہ معلوم ہوئی, تیسرا مسئلہ کہ عرفہ کے دن روزہ ہے اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ لگاتار دو سال کے گناہوں کی مغفرت اور کفارہ ہو جاتا ہے. نمبر چار, کیا عرفہ کے دن روزے کی کوئی فضیلت ہے یا اس کے بعد روزے کے ساتھ دعا کی کوئی فضیلت ہے؟ کیا عرفہ کے دن دعا کی کوئی خاص فضیلت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الدعاء یوم عرفہ, سب سے بہترین دعا اگر ہے تو وہ عرفہ کے دن کی دعا ہے. اس کو امام الترمذی نے روایت کیا اور یہ حدیث حسن لغیرہ کے درجے کی ہے, یعنی حسن درجے کی روایت ہے, یعنی متابعات کی بنیاد پر, شواہد کی بنیاد پر یہ حدیث حسن ہو جاتی ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عرفہ کے دن دعا کی قبولیت ہوتی ہے, بلکہ آپ نے کیا فرمایا خیر الدعاء یوم عرفہ, سب سے بہترین دعا اگر کوئی ہو سکتی ہے تو کون سی ہے؟ عرفہ کے دن ہے. اور بلا شبہ آدمی روزے کی حالت میں ہو تو روزے میں ویسے بھی دعا قبول ہوتی ہے, اور اگر کوئی روزہ نہ بھی ہو تب بھی دعا قبول ہوتی ہے. اس کو امام ترمذی نے روایت کیا اور صحیح ترغیب میں حدیث موجود ہے. پانچ, ان دنوں میں جو آنے والے دن ہیں, ایک عجیب بات اور ایک بہت ہی فضیلت کی بات یہ ہے کہ لگاتار پانچ دن عید ہوتی ہے. ایسا آپ بتائیں کہاں ہوتا ہے کہ لگاتار پانچ عیدیں کب آتی ہیں؟ تو یہ ان دنوں میں آتی جو بھی آنے والے ہیں. دیکھیں کیسے آتی ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوم عرفہ, عرفہ کا دن, و یوم النحر, نحر کا دن جو قربانی کا دن یعنی عید کا دن, وہ ایام التشریق, اور ایام التشریق یعنی عید کے دن کے بعد کے تین دن, अरफा का दिन, ईद का दिन और उसके बाद 11, 12, 13। तो 9 का दिन अरफा है, 10 को ईद है और 11, 12, 13 जुलहिज्जा, कुल मिला के कितने दिन हुए? 5 दिन हुए। आपने फरमाया यौम अरफा व यौम नहर व अय्याम तशरीक ईदुना अहल इस्लाम, हम अहल इस्लाम की ईदें हैं। यानी 5 दिन लगातार ईद होती है, इसको इन दिनों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया, ये ईद के दिन हैं। वही अय्याम अक्लिन व शुरबिन, और ये दिन कौन से हैं? ये खाने के दिन हैं और पीने के दिन हैं। मालूम हुआ इन दिनों में यानी खाया पिया जाता है, तो हमारे ये ईद के दिन हैं, ये खाने पीने के दिन हैं। इसको इमाम अहमद ने और अबू दाऊद, तिर्मिदी और नसाई ने और इसी तरह से हाकिम ने रिवायत किया है। वहां हाजी रोजा नहीं रखते हैं अरफा का, क्योंकि उनकी क्या होती है? ईद होती है। लेकिन हम यहाँ हाजी हैं क्या? यहाँ हम रख सकते हैं। तो हाजी के लिए अरफा का रोजा नहीं है, इसलिए कि उसकी ईद है। लेकिन यहाँ पर हमारे लिए क्या है? रोजा है, क्योंकि हम लोग वहां पर नहीं है। तो इसको इमाम अइमा ने यानी असहाब सुनन में से तीनों ने रिवायत किया है और इमाम अहमद ने भी, और ये सही रिवायत है। इससे मालूम हुआ कि लगातार 5 ईदें आती हैं, लगातार 5 ईदें आती हैं इन दिनों में। ये भी एक बड़ी फजीलत की चीज है। छठी बात यह है कि यौम नहर की क्या फजीलत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अअज़मुल अय्याम। अब ये तो मालूम हुआ कि आपको 5 दिन ईद है, इनमें और क्या फजीलत के अय्याम है? आपने फरमाया अअज़मुल अय्याम इंदल्लाह यौम नहर व यौम थुम्मा यौमुल क़र, के सारे दिनों में अफजल तरीन दिन कौन सा है? यौम नहर। यौम नहर कौन सा होता है? नहर कुर्बानी का दिन, यानी ईद का दिन सबसे अफजल है। सुम यौमुल कर, फिर उसके बाद यौमुल कर। कर करार से है, लोग हज के इसमें सब चीजें करके अरफात और ये वो सब करके ईद के दिन सब फारिग हो जाते हैं, उसके बाद कि जो दिन होता है ईद के बाद का दिन उसको क्या कहते हैं? यौमुल कर। लोग आराम से उस दिन होते हैं, थके हुए होते हैं, इसलिए उसको क्या कहते हैं? करार का दिन है ये आराम का दिन है, उसको क्या कहते हैं? यौमुल कर। तो सारे दिनों में सबसे अफजल दिन कौन सा है? यौमुल नहर, और उसके बाद यौमुल कर। इसी इब्न अथीर अपनी किताब अल निहाया फी गरीब अल हदीस वल असर में कहते हैं कि हुवल गद मिन यौम नहर, यानी यौम कर कौन सा है? ये कुर्बानी के दिन के बाद के दिन को कहते हैं। और कहते हैं कि लिअन्न नासा यकिरूना फीह बिमिना अय यस्कुनूना व युकीमून, इसलिए कि लोग मीना में आराम कर रहे होते हैं ईद के अगले दिन, इसलिए उसको क्या कहते हैं? यौमुल कर कहते हैं। तो मालूम हुआ कि ईद के दिन की भी बहुत बड़ी फजीलत है, इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको क्या कहा है? सारे दिनों में अअज़मुल अय्याम है, अजमत वाला दिन है। आइए आगे कुर्बानी की अहमियत और उसका हुक्म क्या है इस सिलसिले में कुछ मसाइल देखते हैं। 7वां मसला यह है या सवाल यह है कि क्या पिछली उम्मतों में भी कुर्बानी मशरू रही है? क्या पिछली उम्मतों में भी कुर्बानी का अमल रहा है? तो अल्लाह ताला ही इसका जवाब देता है। अल्लाह फरमाता है वलिकुल उम्मतिन जअलना मनसकन, हमने हर उम्मत के लिए कुर्बानी रखी है। मनसक आपने देखा नुसुक का लफ्ज किस लिए इस्तेमाल होता है? वो कुर्बानी के लिए होता है। वलिकुल उम्मतिन जअलना मनसकन, हमने हर उम्मत के लिए कुर्बानी का अमल रखा था। क्यों? लियज़कुरु इस्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम, ताकि लोग अल्लाह का नाम वो चौपाए जो हमने उनको दिए हैं बतौर रिस्क जो चौपाए हमने उनको दिए हैं उन पर अल्लाह का नाम वो लें। तो अल्लाह ने जो जानवर इंसान के ताबे किए हैं उन जानवरों को ज़बह करें, और ज़बह करते वक्त क्या करें? वो अल्लाह का नाम लें। अल्लाह ताला ने ऐसा दिन हर उम्मत में रखा है जो कुर्बानी का दिन था। ये सूरह अल हज की आयत नंबर 34 है। इब्न अल जौजी कहते हैं अपनी तफसीर ज़ादुल मसीर में वल मुराद मिन अल आयति अन الذبائح ليست من خصائص هذه الامه, कुर्बानी करना, ذبح करना जानवरों को, ये सिर्फ इस उम्मत में नहीं था, इस उम्मत में नहीं है, بلکہ اس امت کے خصائص میں سے نہیں ہے. وَأَنَّ التَّسْمِيَةَ عَلَيْهَا كَانَتْ مَشْرُوعَةً قَبْلَ هَذِهِ الْأُمَّةِ, جانوروں کو ذبح کرتے وقت ان پر اللہ کا نام لینا یہ پچھلی امتوں میں بھی تھا. تو اللہ نے اس امت میں بھی جانور ذبح کرنے کا دن رکھا خاص طور سے, دوسرے اوقات میں تو ذبح ہوتا ہی رہتا ہے لیکن اپنی طرف سے اللہ نے دن رکھے تاکہ لوگ اللہ کا نام لے کے جانور قربان کریں اللہ کی خاطر. تو یہ اس امت میں بھی تھا, ہے اور پچھلی امتوں میں بھی تھا. تو قربانی کوئی نیا عمل نہیں. لوگ بہت سارے بولتے ہیں کیا تم لوگ جانوروں کو ذبح کرتے ہو, تو آپ دیکھیں جو لوگ آج انکار کرتے ہیں اور اس کو جیو ہتیا وغیرہ کہتے ہیں انہی کے دین میں آپ دیکھیں, ماضی میں پچھلے ان کے اٹھا کی کتابیں دیکھیں ان میں آپ کو ملے گا کہ وہ بھی چاہے اپنے دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے ہو ان کی کتابوں میں بھی جانور کا ذبح کرنا آپ کو ملے گا. وہ اگرچہ جائز نہیں کہ غیر اللہ کے نام سے ذبح کیا جائے لیکن ان کے یہاں بھی جانور ذبح کرنا آپ کو ملے گا. یہ اور بات ہے کہ آج جا کے وہ لوگ نہیں بول رہے ہیں اس کو. تو جانوروں کا ذبح کرنا تمام ملتوں میں رہا ہے. نمبر 8, قربانی کیوں, اس میں کیا فائدہ ہے, کیا حکمت اس میں ہے؟ اس میں کئی حکمتیں ہیں. نمبر 1, اس میں اللہ کا تقرب ہے کہ جب بندہ جانور قربان کرتا ہے اللہ کے لیے اور اللہ کا نام اس پر لیتا ہے تو گویا وہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے ایک وہ عمل کر رہا ہے جو اللہ نے اس کو کرنے کے لیے کہا ہے. تو اللہ کے حکم کی تعمیل اس میں ہے اور اللہ کا حکم ماننے سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. نمبر 2, اس میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا احیاء ہے. ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے امتحان لیا اور ان کو خواب میں دکھایا گیا کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں, پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ان کو ایک جانور دمبا ایک دیا, بھیڑ دیا ان کو, جس کو انہوں نے ذبح کیا. تو یہ ان کی سنت ہے جو آج بھی ہمارے لیے جاری رکھی گئی ہے اور آج اس کو ہم کرتے ہیں. تو ایک نبی کا عمل جس کو اللہ تعالیٰ نے شرف قبولیت عطا فرمایا وہ عمل اس امت میں چلا آ رہا ہے. تو وہ اس سنت کو زندہ کرنا ہے کہ ایک آدمی اس واقعے کو یاد کرتا ہے کہ اللہ کی خاطر اپنی محبوب ترین چیز کو قربان کرنا پڑے تو آدمی کو اس کے لیے تیار ہونا چاہیے. جانور کا ذبیحہ علامتی طور پر ہے کہ میں جانور ذبح کر رہا ہوں, میری تمام خواہشات میں اس قربان کرنے کے لیے تیار اگر اللہ مجھ کو حکم دے دے. اپنی چہیتی چیز جیسے ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے, قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے, میں بھی اگر اللہ حکم دے دے تو اپنی سب سے پسندیدہ چیز اللہ کی خاطر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. تو یہ اس جذبہ اور اس سنت کا احیاء ہے, اس کو زندہ کرنا ہے. نمبر 3, اس میں اہل و عیال پر وسعت ہوتی ہے. گوشت گھر میں آتا کتنا خوش ہوتے لوگ, کھاتے پیتے ذرا عید مناتے, تو گوشت گوشت, مسلمان کو گوشت نہیں رہا تو اس کو چین نہیں آتا. تو گوشت کھانا پینا اور الگ الگ ڈشز بنتی ہیں تو لوگ کھاتے پیتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں اور گھر والوں کو رشتہ داروں کو گوشت وغیرہ تقسیم ہوتا ہے تو اہل و عیال کھاتے پیتے ہیں. تو ان دنوں میں کیا ہوتا ہے, ایک خوشی کا اور کھانے پینے کا سماں ہوتا ہے اور کیا کیا الگ الگ ڈش بنا کے لوگ کھاتے ہیں. تو اس میں تیسری حکمت یہ ہے کہ جانور ذبح کرنے سے جب گوشت آتا ہے تو اہل و عیال پر اس سے وسعت ہوتی ہے. نمبر 4, فقراء اور مساکین کو کھانے ملتا ہے. لوگ اپنا ہی اپنا کھاتے رہیں گے, غریبوں کو کون دے گا. آدمی کو جب اس کے پاس بہت ہو جاتا ہے کھانے کا تب سوچتی ہے دوسرے کو بھی دینا چاہیے, اسی لیے بہت سارے لوگ کھاتے پیتے بچاؤ بولتے کس کو دینے کا. تو جب بہت گوشت ہوتا ہے تو ایسے وقت میں دل میں یہ بھی جذبات آتے ہیں کہ ٹھیک ہے اتنا تو خراب ہو جائے گا, اب کیا کرو, بانٹو اس کو. تو اس میں غریب اور فقیر, مسلمان غیر مسلم کئی ہوتے ہیں, تو آدمی وہ گوشت کیا کرتا ہے, فقراء کو مساکین کو تقسیم کرتا ہے, ان کو بھی کھانے مل جاتا ہے. تو ان کے لیے آسودگی اس میں ہوتی ہے, ان کے لیے کھانے کا سامان اس عید میں مہیا ہوتا ہے. نمبر 5, چوپایوں کی مسخر کی جانے پر اللہ کا نام لے کر اظہار شکر اس میں ہے. کہ ایک آدمی جب جانور کو ذبح کرتا ہے تو اس میں اپنے جذبات کو پیش کر رہا ہے اللہ کا نام لے کر کہ اللہ جانور ہے تو نے ہمارے تابع کیا ہے, ہم تیرا نام اس پر لے رہے ہیں, تیرا احسان مانتے کہ تو نے تابع کیا, اگر تابع نہیں ہوتا تو ہم اس کا گوشت نہیں کھا سکتے تھے. شیر کا گوشت کھا کے دکھاتے آپ نہیں کھا سکتے, تو وہ ہی آپ کا گوشت کھائے گا. لیکن کیا بات ہے کہ آپ جانور بڑے بڑے, بکری ہے اور اس سے بڑے جانور ہیں, آپ اس کو لٹا دیتے ہو اور ذبح کرتے ہو اور وہ آپ کے لیے مسخر ہے, اس کا گوشت آپ کھاتے ہو, آپ کے پیٹ میں ہضم بھی ہو جاتا ہے, اس کا چمڑا آپ کے کام آتا ہے, اور اس کے کھر اور اس کے بال اور کیا کچھ نہیں ہڈیاں ہیں وہ استعمال ہوتی ہیں. کتنے فوائد اللہ نے اس میں بنائے ہیں, وہ اس کی شرعی طور پر ذبح کرنے میں اس کے آپ کے کام آتے ہیں. تو یہ اللہ نے آپ کے لیے نفع کے طور پر رکھا ہے. تو ذبح کرنے میں اللہ کا نام جب بندہ لیتا ہے تو وہ اس بات کو یاد کرتا ہے کہ اے اللہ تو نے اس کو پیدا کیا اور تو نے اس میں جان ڈالی, میں ذبح کر رہا ہوں تیرا نام لے کر اس کو ذبح کر رہا ہوں, اگر تو ایسا نہیں کرتا تو ہمارے لیے ممکن نہیں ہوتا. تو اظہار شکر ہے, یہ اللہ کی عظمت کا اقرار ہے, یہ اللہ کی نعمت پر اللہ کا نام لے کر اللہ کی بڑائی کو تسلیم کرنا ہے. یہ تو قربانی میں اتنی ساری حکمتیں ہیں اور قربانی کے ایام سے متعلق یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں. نمبر 9, کیا قربانی کا عمل حج کے ساتھ خاص ہے؟ بعض لوگوں نے کتابیں لکھ دی اور بعض لوگوں نے بیانات کر دی اس کے اوپر, کہا کہ قرآن میں کہیں بھی قربانی آئی نہیں ہے اس لیے قربانی نہیں ہے. ہاں جو بھی ہے وہ حدی ہے, یعنی وہ حج میں جو قربانی ہوتی ہے بس اتنا ہی ہے, باقی کیا اتنا آپ مال ویسٹ کر رہے ہو, جانوروں کو ذبح کر رہے ہو, تو یہ غیر حج میں یہ نہیں ہے. بعض لوگوں نے اس طرح کے دعوے کیے ہیں علم نہیں ہونے کی وجہ سے. تو چاہے حج ہو یا حج نہ ہو قربانی کا عمل ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَحَرَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ سَبْعَ بُدْنٍ قِيَامًا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 اونٹ کھڑے کھڑے ذبح کیے. ان کو کھڑے کر کے آپ نے اونٹ کو بٹھا کے لٹانا آپ کے بس کی بات ہے؟ سب مل کے اونٹ کو لٹا سکتے ہیں؟ نہیں لٹا سکتے ہیں. تو اونٹ کو جو ہے کھڑے رکھ کر ہی ذبح کیا جاتا ہے, آگے اس کا معاملہ آئے گا. تو 7 اونٹ آپ نے اس طرح سے نحر کیے. وَضَحَّى بِالْمَدِينَةِ كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ, اور آپ نے مدینہ میں 2 بکرے, املحین سفید اور کالا پن جس میں ہوتا ہے, بیسیکلی سفید ہو اور اس میں کچھ اس کے جو ہے گھٹنے اور اس کے پاؤں کا نچلا حصہ اور آنکھ کے اطراف کا حصہ کالا پن اس میں تھا, تو املح اس کو کہتے ہیں, جس میں غالب یعنی سفیدی ہو اور کچھ کالے پیچز بھی ہوں اس کو کیا کہتے ہیں؟ املح. تو آپ نے 2 بکرے جو ایسے رنگ کے تھے سفید اور کالے پن والے, اور اقرنین سینگوں والے, ایسے بکرے آپ نے مدینہ میں ذبح کیے. ضحا عید الاضحی میں ان کی قربانی آپ نے دی. تو مدینہ میں حج ہوتا ہے کیا؟ قربانی مدینہ میں ہوتی ہے؟ نہیں. تو معلوم ہوا کہ حج کے علاوہ بھی قربانی ہے, حج کے علاوہ بھی قربانی ہوتی ہے. اس حدیث کو امام البخاری نے کتاب الحج میں حدیث نمبر 1712 پر ذکر کیا ہے. سوال نمبر 10, کیا قربانی واجب ہے؟ کیا قربانی کرنا لازم ہے؟ بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ قربانی لازم ہے, اور بعض علماء بلکہ جمہور علماء کا کہنا ہے کہ قربانی لازم نہیں ہے. کر لیا تو بہت اچھا, اور اگر نہ کرے تو گناہگار نہیں ہوگا, لیکن اس کی بہت تاکید ہے. جن لوگوں نے کہا کہ قربانی لازم نہیں ہے اس سلسلے میں کیا دلائل ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ, جب تم ذو الحجہ کا ہلال پہلا چاند دیکھ لو, وأراد احدكم ان يضحي, اور تم میں سے کسی کا قربانی کا ارادہ ہو, فلیمسک عن شعره واظفاره, تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے بال اور ناخن نہ کترے. یہاں پر دلیل یہ مسلم کی حدیث ہے, کتاب الاضاحی میں ہے. یہاں پر الفاظ کیا ہیں؟ جب ذوالحجہ کا تم چاند دیکھ لو اور تم میں سے کسی کا قربانی کا ارادہ ہو, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں کے ارادے سے اس کو جوڑا ہے, کوئی کرنا چاہے قربانی تو وہ ناخن اور بال نہ کترے. تو یہاں پر یہ نہیں کہا کہ لازم ہے, یہ ایسا نہیں ہوگا کہ جب رمضان کا مہینہ آئے اور تم میں سے کوئی روزے رکھنا چاہے کیا ایسا ہوگا؟ نہیں, کیونکہ قرآن میں آیا اور حدیث میں بھی آیا کہ رمضان آئے تو روزے کیا ہیں؟ چاہے یا نہ چاہے فرض ہیں. اگر قربانی کا ایسا معاملہ ہوتا کہ چاہے نہ چاہے وہ تو فرض ہے, تو آپ ایسا نہیں کرتے, آپ ایسا نہیں کہتے کہ تم میں سے کوئی قربانی کا ارادہ رکھتا ہو, بلکہ آپ یوں کہتے کہ جو بھی جس پر بھی قربانی فرض ہے اس کو ایسا کرنا چاہیے. تو یہاں پر ارادے کے ساتھ آپ نے جوڑا ہے, اللہ کی طرف سے حکم کے ساتھ اس کو نہیں جوڑا ہے. تو بہت سارے علماء نے اس کو دلیل بنا کر پیش کیا اور کہا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی لازم نہیں ہے. اسی طرح سے ابو صریحہ الغفاری, یہ صحابی ہیں, ابو صریحہ سین سے, کہتے ہیں ادرکت ابا بکرین, یا فرمایا او رأیت ابا بکرین, کہ میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, و عمر رضی اللہ عنہما, اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کو دیکھا. ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہما دونوں کو دیکھا, لا یضحیانی, دونوں بھی اس وجہ سے قربانی نہیں کرتے تھے, کراہیت ان یقتدا بہما, کہ لوگ ان کو دیکھ کے قربانی کرنے لگیں گے. یہ بھی پابندی سے کرتے ہیں تو لوگ بھی پابندی سے کریں گے, اس لیے کبھی وہ قربانی نہیں بھی کرتے تھے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ قربانی نہیں بھی کر سکتے ہیں. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز لوگ فرض سمجھ لیتے ہیں, تو بعض اوقات علماء کو ایسا کرنا پڑتا ہے کہ اس کو چھوڑ کے بھی بتانا پڑتا ہے کہ یہ نہیں بھی کیے تو آدمی گنہگار نہیں ہوتا ہے. بعض اوقات ایک چیز جیسے لوگ لازم سمجھنے لگتے ہیں, تو ایسی صورت میں بعض اہل علم کبھی کبھار اس کو چھوڑ بھی دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ ہاں دیکھو انہوں نے چھوڑا, اگر یہ فرض ہوتا تو کبھی چھوڑتے نہیں. اس کو امام البیہقی نے روایت کیا ہے اور اس کی سند صحیح ہے. اس سے معلوم ہوا کہ کبھی کبھار ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربانی نہیں بھی کرتے تھے. تو اس سے یہ ثابت ہوتا اگر وہ واجب ہوتی یا فرض ہوتی تو کبھی چھوڑتے نہیں چھوڑتے. یہاں کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے ان کے پاس مال نہ ہو, اس لیے کہ وہ عام طور سے خرچ کر دیا کرتے تھے اور بہت ہی فقر فاقے میں جیتے تھے. تو یہاں پر وجہ یہ نہیں بتائی گئی کہ وہ مال نہیں تھا, وجہ یہ بتائی گئی کہ کہیں لوگ ان کو دیکھ کے یہ کرنے نہ لگے کہ یہ کرتے ہیں تو ہم بھی کریں گے, وہ اس وجہ سے چھوڑتے تھے, نہ یہ کہ ان کے پاس مال نہیں تھا. نمبر 11, کیا بعض لوگ کہتے ہیں کہ قربانی کے لیے نصاب شرط ہے, اور حنفیہ میں یہ بات مانی جاتی ہے کہ جس آدمی کے پاس اتنا مال ہو کہ اس پر یعنی زکوٰۃ ہے اور زکوٰۃ کے نصاب میں وہ آتا ہے تو اس پر قربانی ہوتی ہے, تو یہ بات کسی بھی دلیل سے ثابت نہیں ہے, اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے. اس لیے کہ کسی آدمی کے لیے کوئی چیز پہلے تو فرض کی جائے, اس کی دلیل ہونا چاہیے, اور فرضیت کے لیے کوئی شرط اگر کوئی آدمی لگاتا ہے تو اس شرط کے لیے بھی دلیل ہونا چاہیے. بلا سبب کے اور بلا دلیل کے ہم شرطیں نہیں لگا سکتے ہیں. جیسے کوئی آدمی کہے کہ نماز جو آدمی پڑھنا چاہے اس کے لیے شرط یہ ہے کہ نئے کپڑے ہونا چاہیے عید کی نماز کے لیے یا جمعہ کی نماز کے لیے پانچ نمازوں کے لیے, تو آپ اپنی طرف سے شرط رکھ سکتے ہیں. آپ بول سکتے ہو کہ ٹھیک ہے بھائی عید کے لیے نئے کپڑے پہننا بہت اچھی بات ہے, لیکن شرط ہے کہ اگر وہ کپڑے نہیں ہیں تو نہیں ہے عید کی نماز بھی. تو ایسا کہہ سکتا ہے کوئی کیا آپ کے پاس نئے کپڑے ہیں؟ نہیں, تو پھر عید کی نماز بھی آپ پہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ صحابہ میں سے بعض جو ہے اچھے کپڑے پہنا کرتے تھے. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے, اس کو شرط بنانے کے لیے دلیل چاہیے. تو قربانی کے لیے زکوٰۃ کا نصاب شرط نہیں ہے. ابو مسعود الانصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انی لادع الاضحى و انی لموسر, میں قربانی چھوڑ دیتا ہوں اور حالانکہ میں موسر, میں مالدار ہوں, لیکن میں بھی قربانی کبھی چھوڑ دیتا ہوں. کیوں؟ مخافت ان یرا جیرانی انہ حتم علی, اس ڈر سے کہ کہیں میرے پڑوسی یہ سمجھنے نہ لگے کہ یہ میرے اوپر فرض ہے. تو معلوم ہوا کہ ان کے پاس کیا ہے, مال ہے, موسر, میں مالدار ہوں, لیکن کبھی میں نہیں بھی کرتا ہوں تاکہ میرے پڑوسی یہ نہ سمجھنے لگے کہ قربانی کیا ہے, میرے اوپر فرض ہے. اس کو امام البیہقی نے روایت کیا سنن الکبریٰ میں, اور یہ روایت صحیح ہے. لیکن کیا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قربانی کی اہمیت نہیں ہے, نہیں کرنا چاہیے یا کرنا چاہیے؟ تو معلوم ہی ہوتا ہے دوسرے دلائل سے کہ قربانی کرنا چاہیے, یہ عمل چھوڑنا نہیں چاہیے. ان حضرات کی وجہ کچھ اور تھی, انہوں نے چھوڑنے میں یہ وجہ نہیں بتائی, اتنا اہم نہیں ہے کیا یہ کہا؟ نہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز کو لوگ بہت سیریس لینے لگتے ہیں, جتنی اہمیت ہے اس سے بھی زیادہ بڑھانے لگتے ہیں, ایسی صورت میں ایسا عمل کیا جاتا ہے. لیکن کیا اس کی اہمیت سیریس اسلام میں ہے یا نہیں ہے؟ تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی بہت اہمیت اسلام میں ہے. ایک آدمی اس کو چھوڑے نہیں, ورنہ یہ شروع نہ ہو جائے لوگ کہنے لگے دیکھو فلاں صحابی نہیں کرتے تھے میں بھی نہیں کروں گا. اگر ایسا کریں گے تو قربانی کا عمل ختم ہو جائے گا, یہ سنت غائب ہو جائے گی, اور غربا کا فقرا کا جو یعنی ان کی جو آسودگی ہے اس کے اندر ان کا جو کھانا ہے ان کا جو حق ہے ان کو نہیں ملے گا. تو قربانی کرنا چاہیے. کیوں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے ایک روایت ہے اور انہوں نے یہ حدیث موقوفاً اور مرفوعاً دونوں طریقے سے بیان کی ہے. یعنی بعض سندوں سے ایسا آیا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور بعض سندوں سے ایسا آیا کہ انہوں نے کہا. ابو ہریرہ کا قول یہ ہے. تو موقوف اور مرفوع دونوں طرح سے روایت آئی. کیا روایت ہے؟ من وجد ساعتاً فلم یضحی فلا یقربن مسلانا. جو آدمی وسعت رکھتا ہو, اس کے پاس مال و دولت ہے اور اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے, وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے, وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. شیخ الالبانی اس حدیث کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ یہ مرفوع بھی آئی ہے, موقوف بھی آئی ہے, اور زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے. یعنی نبی کی بات نہیں ہے بلکہ کس کی بات ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی. تو اس اعتبار سے یہ بات معلوم ہوئی کہ صحابہ میں سے بعض نے ڈانٹا بھی ہے لوگوں کو قربانی نہ کرنے پر. ہاں, جنہوں نے چھوڑا ان کی وجہ ہے. اب ہم کو کون دیکھ کے چلتا ہے؟ ایک آدمی ہے, کوئی اس کو نہ پوچھتا ہے نہ کچھ کرتا ہے, وہ کہ میں بھی نہیں کروں گا. تو اس نے کرنا چاہیے, اس کے پاس مال و دولت ہے, اس نے قربانی کرنا چاہیے. یہ حدیث مسند احمد, ابن ماجہ اور حاکم میں موجود ہے. ایک اور روایت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کی اہمیت ہے. برا رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, برا ابن عازب کہتے ہیں ذبح ابو بردہ قبل الصلاۃ. ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز سے پہلے ہی, عید کی نماز سے پہلے قربانی کر دی. فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابدلها. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا ان کو؟ قربانی تم نے عید سے پہلے کر دی, اب اس کے بدلے اور کرو, اس کے بدلے اور کرو, ابدلها. قال ليس عندي الا جذعہ. میرے پاس تو بس جذعہ ہے, یعنی میرے پاس ایک سال کی عمر کا جانور نہیں ہے, میرے پاس ایسا بھیڑ ہے, بھیڑیا نہیں, بھیڑ, جو مینڈا جس کو آپ کہتے ہیں, جذعہ, جو ایک سال سے کم کی عمر کا ہے, میرے پاس بس وہی ہے. اب ایک تھا میرے پاس ایک سال بھر کا, اس کو تو میں نے ذبح عید کی نماز سے پہلے کر دیا, اب یہ میرے پاس دوسرا ہے وہ جذعہ ہے, مسنہ نہیں ہے. تو شعبہ کہتے ہیں وہ احسب ہو قال هي خير من مسنہ, اور میں سمجھتا ہوں کہ صحابی نے یوں بھی کہا کہ وہ مسنہ سے بھی زیادہ اچھا ہے, یعنی اچھا ہٹا کٹا ہے, سال کا تو نہیں ہے لیکن سال والے سے بھی زیادہ موٹا تازہ ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا اجعلها مکانها. ٹھیک ہے, یہ جو جذعہ ہے تم اس کے بدلے ذبح کرو, یعنی تم نے جو عید کی نماز سے پہلے قربانی کر دی واپس سے اب تم قربانی کرو. ولن تجزی عن احد بعدك, اور اب اس طرح کی قربانی ایک سال سے چھوٹا جانور, مسنہ سے کم والا جانور تمہارے بعد تمہارے سوا اور کسی کے لیے نہیں ہوگا. اب کہ تم کر لو, اس کے بعد اب کسی کے لیے ایسا نہیں ہے کہ کل دوسرا بھی آئے کہ میں بھی ایک سال سے کم والا کرتا ہوں, نہیں, یہ صرف تمہارے لیے ہے. اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے کتاب الاضاحی میں ذکر کیا ہے. اس سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر قربانی اتنی امپورٹنٹ نہیں ہوتی, آپ کہتے ٹھیک ہے ہو گیا ہو گیا کوئی بات نہیں چھوڑ دو. آپ نے کیا کہا؟ تم نے عید سے پہلے کر دیا, ہاں عید کی نماز سے پہلے قربانی کر دی, اور ایک جانور قربانی کرو. یعنی یہ چھوڑنے والا عمل نہیں ہے, یہ کرنے والا عمل ہے. جن صحابہ نے ترک کیا اس کی ایک وجہ ہے, لیکن جس کے لیے وہ وجہ نہیں ہے وہ قربانی کو چھوڑے, وہ قربانی کو نہ چھوڑے, وہ قربانی کرنا چاہیے. کوئی آدمی کہے کیسے معلوم پڑے گا ہماری طاقت ہے کہ نہیں ہے؟ آپ چیزیں خریدتے ہو, کوئی آدمی بائک خریدتا ہے, کوئی آدمی موبائل خریدتا ہے, کوئی آدمی کمپیوٹر خریدتا ہے, اس کے لیے کوئی نصاب کا کیلکولیشن اس کے پاس ہوتا ہے, وہ دیکھتا ہے اپنے پاس پیسے میرے پاس ہیں, ہاں میں خرید سکتا ہوں. تو آپ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ قربانی کے لیے جانور خرید کے چارے کے محتاج ہو جاؤ گے, سب تو خرید لیا, آپ چارے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں, آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ غریب ہو جاؤ گے جانور خرید کر, آپ کی اپنی گھر کی تنخواہ اور گھر کا خرچ بھی نہیں چلے گا, تو آپ مت کرو. لیکن اگر آپ کے پاس اچھا خاصا پیسہ ہے اور آپ جانور خرید کے بھی آپ غریب نہیں ہو جاتے تو آپ قربانی آپ کو قربانی کرنا چاہیے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس کا کوئی نصاب نہیں ہے. کیسا سمجھے گا؟ آپ کو خود سمجھتا ہے, اتنا کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. تو بارہویں بات یہ معلوم ہوئی کہ اسلام میں قربانی کی تاکید ہے, قربانی کرنا چاہیے, چھوڑنا نہیں چاہیے. نمبر 13, کیا قرض لے کر قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں, یا دوسرے سوال میں کیا قربانی کے لیے قرض لینا چاہیے؟ جب قربانی فرض نہیں ہے تو قرض کی کیا ضرورت ہے؟ وہ فرض ہی نہیں ہے تو قرض لینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر کوئی چاہتا ہے, میری تمنا ہے, میں زندگی بھر غریب رہنے والا ہوں ایسا لگتا ہے, تو میں قرض لے کر قربانی کرنا چاہتا ہوں تاکہ مجھ کو نیکی ملے قربانی کی, اگر کوئی آدمی ایسا چاہتا ہے تو کیا وہ قرض لے سکتا ہے؟ تو اہل علم نے کہا ہے کہ اس کے لیے جائز ہے, کوئی حرج نہیں ہے, وہ گنہگار نہیں ہوگا, اس کی قربانی صحیح ہے اگر وہ قرض لے کر ایسا کرتا ہے. اسی لیے شیخ بن باز کہتے ہیں وَلَا حَرَجَ أَن يَسْتَدِينَ الْمُسْلِمُ لِيُضَحِيَ اِذَا كَانَ عِنْدَهُ قُدْرَةٌ عَلَى الْوَفَا. کسی مسلمان کے لیے قرض لینا قربانی کے لیے, اگر اس میں طاقت ہو قرض لوٹانے کی, تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے, وہ کر سکتا ہے. اس کے لیے کوئی منائی نہیں ہے, اس کے لیے کوئی منائی نہیں ہے. تو کوئی آدمی قرض لے کر اگر کوئی قربانی کرتا ہے یا اسی طرح سے حج بھی کرتا ہے, عمرہ کرتا ہے, اس پر کوئی گناہ نہیں ہے, اس کا حج, اس کا عمرہ اور اس کی قربانی ادا ہو جاتی ہے. لیکن کیا فرض حج اس سے ثابت ہوگا؟ نہیں, کیونکہ اب تک فرض ہوا نہیں تھا. کل کو واپس مال آ جاتا ہے تو اس کے اوپر حج فرض ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب مال آیا, اب فرض ہوا, اب نمبر لگاتے رہا, پہلے تو نے اپنے طور پر کیا تھا, وہ نفل ہوا تیرا. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو قرض لے کر ایک آدمی قربانی کر سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اس کی قربانی صحیح ہے. آئیے اب دیکھتے ہیں قربانی کرنے والے سے متعلق کیا احکام ہیں. سوال نمبر 14, کیا ایک گھر میں ہر شخص کو قربانی کرنا چاہیے؟ یعنی ایک گھر میں کئی لوگ ہیں, باپ کماتا, بیٹا کماتا, پوتا کماتا, اور بعض اوقات گھر میں خواتین بھی ہوتی ہیں, ٹیچر ہے, ڈاکٹر ہے, لیڈیز کی ڈاکٹر ہے, تو وہ بھی کماتے ہیں, تو کیا ہر ایک پر, یعنی اس کے مال و دولت کی وجہ سے قربانی لازم ہے؟ اس بارے میں کیا جواب ہے, کیا فیصلہ ہے؟ اگر سب کے سب ایک خاندان شمار ہوتے ہیں, ایک ساتھ رہتے ہیں, ایک ہی گھر میں کھاتے پیتے ہیں, ایک ساتھ سب کا معاملہ ہے, وہ ایک فیملی اگر کاؤنٹ ہوتی ہے, تو چاہے ہر ممبر کمانے والا ہو, بڑا جب قربانی کرے گا چھوٹوں کی طرف سے ادا ہو جائے گی. لیکن اگر وہ الگ الگ رہتے ہوں, الگ الگ کھاتے پیتے ہوں, چاہے بہت محبت کرتے ہوں ایک دوسرے سے, لیکن الگ الگ فیملیز ہیں, وہ بیٹا الگ ہو گیا, فلاں بیٹا الگ ہو گیا, بیٹی تو شادی ہو کے چلی گئی, اس طرح سے اگر معاملہ ہو گیا, پوتے نواسے بھی ہو گئے ہیں, وہ بھی الگ الگ جاب پہ ہیں اور الگ رہتے ہیں, تو اگر سب الگ ہو چکے ہیں تو اب یہ الگ فیملیز شمار ہوں گی. لیکن سب اگر ایک ساتھ رہتے ہیں, ایک گھر میں ایک ساتھ کھاتے پیتے ہیں, ایک چولہا ان کا ہے, ایک فیملی ہے, ایک کچن ہے ان کا, تو ایسی صورت میں وہ ایک خاندان شمار ہوں گے. وہ خود سمجھتے ہیں کہ ہم ایک خاندان ہے کہ نہیں, تو ایسی صورت میں ایک جانور پورے خاندان کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے, چاہے اس میں کتنے بھی لوگ ہوں, کتنے بھی لوگ کماتے ہوں. عطا ابن یسار کہتے ہیں, یہ تابعی ہیں, سألت ابا ایوب الانصاری, میں نے ابو ایوب الانصاری سے پوچھا, کیف کانت الضحایا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانیاں کیسی ہوتی تھیں؟ کہتے ہیں, فقال کان الرجل یضحی بالشاۃ عنہ عن اہل بیتہ, آدمی اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری قربان کر دیتا تھا, اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری یا بکرا, شات بکری کو کہتے ہیں, وہ قربانی کر دیتا تھا. فیاکلونا ویطعمونا, تو وہ خود بھی کھاتے تھے اس کو, دوسروں کو بھی کھلاتے تھے. حتی تباہ الناس فصارت کما ترا, یہاں تک کہ لوگ ایک دوسرے پر فخر کرنے لگ گئے اور حال ویسا ہو گیا جیسا کہ تمہارے سامنے ہے. لوگوں میں کیا آیا, میں نے زیادہ جانور قربان کیے, ہماری فیملی کی طرف سے 15, ہماری فیملی کی طرف سے 10, 2, 4, تو اس لوگوں میں فخر ہونے لگا اور لوگ ایک سے زیادہ زیادہ جانور نام و نمود کے لیے شہرت کے لیے کرنے لگے. تو یہ ایسا حال ہو گیا, دیکھو تم زیادہ زیادہ جانور قربان ہو رہے ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ہوتا تھا, ایک آدمی اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک جانور کی قربانی دے دیا کرتا تھا. اسے اس کو امام ترمذی, ابن ماجہ اور اسی طرح سے امام مالک نے موطأ میں اور اسی طرح سے امام البیہقی نے الکبریٰ میں روایت کیا ہے اور اس کی سند صحیح ہے. اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ ایک خاندان کی طرف سے اس گھر کا بڑا ایک جانور کی قربانی دے دے تو سب کی طرف سے قربانی ہو جاتی ہے. یہاں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ کون کیا کما رہا ہے, کون کتنا کما رہا ہے, یہ اس میں ایشو نہیں ہے. تو ایک گھر کی طرف سے قربانی ہو جاتی ہے. سوال یہاں پر ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہم لوگوں کو زیادہ جانور کی قربانی دینا ہے, چلتا گیا ایسا. کیا ایک, سوال نمبر 15, کیا ایک آدمی کئی جانوروں کی قربانی دے سکتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ ہاں, اگر کسی کی بہت تمنا ہے, وہ ایک سے زیادہ جانور کی قربانی دینا چاہتا ہو تو دے سکتا ہے. مثلا کسی گھر میں 50-100 لوگ ہیں, بڑی فیملی ایک دم, اور وہ کہیں گے کہ بھائی ہم کاٹیں گے اور ہم ہی کھا لیں گے, بانٹیں گے کیا, جانور ذبح کریں گے, اتنا گوشت تو ہم لوگ ہی ہڑپ کر جائیں گے, ہم لوگ ہی ہضم کر جائیں گے, باہر کس کو کیا دے. ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ جانور قربان کریں, تو کیا وہ حرام ہے زیادہ جانور قربان کرنا؟ حرام نہیں ہے. صحابی نے جو بات کہی وہ یہ, حتی تباہ الناس, فخر کے طور پر زیادہ جانور قربان کرنا غلط ہے. لیکن اگر کوئی آدمی کسی سبب سے, شرعی سبب سے اگر زیادہ جانور قربان کرتا ہے تو کیا اس میں کوئی حرج ہے؟ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بکبشین, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو بکروں کی قربانی دیتے, وانا اضحی بکبشین, اور میں بھی دو بکروں کی قربانی دیتا ہوں. اس کو امام البخاری نے کتاب الاضاحی میں ذکر کیا ہے. معلوم ہوا کہ کوئی آدمی اگر ایک سے زیادہ جانور قربان کرتا ہے تو وہ جائز ہے, بلکہ مستحب ہے, اچھی بات ہے, اگر وسعت اللہ نے دی تو زیادہ بھی کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. اس کو امام البخاری نے کتاب الاضاحی میں روایت کیا ہے. نمبر 16, کیا مسافر قربانی کر سکتا ہے؟ کیا مسافر پر قربانی لازم ہے؟ پہلے ہم دیکھ کے آئے, جو مسافر نہیں ہے اس پر لازم نہیں ہے, تو مسافر پر لازم ہو سکتی ہے؟ نہیں. لیکن اگر کوئی مسافر سفر میں ہے, وہ سفر کی حالت میں کیا قربانی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ ہاں, وہ قربانی کر سکتا ہے. ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, ذبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضحیتہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانی کے جانور کو قربان کیا. ثم قال, پھر مجھ سے کہا, یا ثوبان, اے ثوبان, اصلح لحم هذه, اس جانور کا گوشت ذرا ٹھیک سے کر دے, یعنی ہڈی بوٹی سب جو بھی معاملہ اس کا ہے سب ٹھیک سے کر دے. اصلح لحم هذه فلم ازل اطعمه منها حتى قدم المدینہ, کہتے ہیں میں پھر وہ گوشت جو ہے آپ کو مسلسل کھلاتا رہا, وہ گوشت جو بھی تھا اس میں سے آپ کو کھلاتا تھا, یہاں تک کہ ہم مدینہ لوٹے, یہاں تک کہ ہم مدینہ لوٹے. تو قربانی مدینہ میں ہوئی تھی یا مدینہ کے باہر؟ تو یہ سفر میں تھے اور سفر میں کھاتے رہے کھاتے رہے, یہاں تک کہ کہاں پہنچے؟ مدینہ. تو معلوم ہوا کہ آپ قربانی کے ایام میں کہاں تھے؟ مدینہ سے باہر, یعنی آپ سفر میں تھے. تو اس کو امام مسلم نے اور اس سے امام النووی وغیرہ نے یہی استدلال کیا کہ سفر میں قربانی کر سکتے ہیں. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ کوئی مسافر اگر قربانی کرنا چاہے تو وہ قربانی کر سکتا ہے. سوال نمبر 17, کیا میت کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں؟ کسی کے والدین اگر فوت ہو چکے ہیں, دادا نانا, پردادا پرنانا, دادا دادی جو بھی ہیں, ان کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں کیا؟ تو بعض اوقات لوگ ایسا کرتے ہیں, اس سال میں اور میری بیوی کی طرف سے ایک جانور, اگلے سال پھر دادا کی طرف سے, اس کے اگلے سال نانا کی طرف سے, جو اس طرح سے کرتے ہیں, اس کی کوئی اصل اسلام میں نہیں ہے, ایسا کرنا صحیح نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں اپنے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اپنی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کسی بھی ایسے شخص کی طرف سے مسلمان کی طرف سے جن کی وفات ہو چکی تھی مستقلاً ایک جانور قربان نہیں کیا. اسی لیے علماء نے کہا کہ یہ سلف سے ثابت نہیں ہے, نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ صحابہ سے. پھر میت کی طرف سے طبعاً قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں, یہ اس میں اختلاف ہے کہ اگر کوئی آدمی, یعنی اگر یہ کرے, بعض علماء نے کہا کہ کوئی آدمی اگر خود اپنی طرف سے قربانی کر رہا ہے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے اور اس میں ان کو بھی شامل کر لے جن کی موت ہو چکی ہے, تب تو یہ جائز ہے. بعض علماء کا کہنا یہ ہے, سب کا نہیں تو چلتا ہے, اس طرح سے بعض علماء نے کہا ہے, لیکن ایسا کسی نے نہیں کہا کہ مستقلاً میت کی طرف سے کرنا, میرے علم میں نہیں ہے اسے. یہ اور یہ یعنی دلیل کے اعتبار سے بھی سلف سے نہیں ملتا ہے, بعد میں کسی نے کہا ہو سکتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے چیز ہم کو نہیں ملتی ہے. بعض لوگ اس کی دلیل دیتے ہیں, کیا دلیل دیتے ہیں, جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, جابر بن عبداللہ, شہدت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاضحی بالمصلی, میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا مصلی میں, مصلی عیدگاہ کو کہتے ہیں, اضحی یوم الاضحی کو کہتے ہیں, عید کا دن, قربانی کا دن. تو میں نے آپ کو قربانی کے دن مصلی میں عیدگاہ میں دیکھا. فلما قضى خطبته نزل من منبره واتي بكبش, آپ منبر سے اترے, آپ کے پاس ایک بکرا لایا گیا. فذبحه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ, آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس کو ذبح کیا. وقال, اور کہا, بسم اللہ واللہ اکبر, بسم اللہ واللہ اکبر, هذا عنی وعما لم يضحی من امتی, یہ میری طرف سے ہے اور میری امت میں سے ہر اس شخص کی طرف سے ہے جس نے قربانی نہیں کی. یہ میری طرف سے اور میری امت میں ہر وہ شخص جس نے قربانی نہیں کی اس کی طرف سے ہے. اس کو امام ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے. اس سے بعض لوگوں نے دلیل لی کہ کوئی آدمی, دیکھیے امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, جب آپ نے قربانی مدینہ میں کی, کیا مکہ میں کچھ لوگ فوت نہیں ہو چکے تھے, حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اس کے علاوہ یعنی کئی اور صحابہ ہیں جو فوت ہو چکے تھے, خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو انہوں نے کہا کہ جب آپ نے پوری امت کی طرف سے قربانی کی تو امت میں وہ لوگ بھی آتے ہیں جو اس وقت تھے زندہ, اور وہ لوگ بھی آتے ہیں جن کی وفات ہو چکی تھی. تو یہ عام ہے, تو کہا کہ امت میں سب آ جاتے ہیں, زندہ اور میت سب, لہٰذا اس سے ثابت ہوا لوگ کہتے ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے. کیا یہ دلیل صحیح ہے؟ یہ دلیل صحیح نہیں ہے. اگرچہ روایت صحیح ہے لیکن اس سے دلیل یہ لینا کہ میت کی طرف سے قربانی کی جا سکتی صحیح نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ سوال یہ ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ اگر اس سے یہ دلیل لے رہے ہو, ایک کام کرتا ہوں میں بھی اور آپ بھی, ایسا کرو, اے اللہ یہ میری طرف سے ہے اور پوری امت میں سے ہر اس شخص کی طرف سے جس نے قربانی نہیں کی, آپ کر سکتے ایزا؟ ساری امت کی طرف سے آپ قربانی کر سکتے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ آپ کی امت کہاں ہے؟ آپ کوئی نبی ہو؟ یعنی آپ کیسے اپنی امت کی طرف سے کر, کس کی امت کی طرف سے آپ کرو گے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے جو آپ نے پوری امت کی طرف سے کی. اسی لیے آپ دیکھیں کوئی آدمی نہیں بولتا ہے میرے نانا دادا پردادا لکڑ دادا پکڑ دادا جتنے بھی ہیں اوپر تک سارے مسلمانوں کی طرف سے میں قربانی کرتا ہوں, کوئی کرتا ہے ایسا؟ اور کوئی آدمی کہے کہ جو پیدا ہونے والے ان کی طرف سے بھی ایڈوانس میں, کہ جب نبی کی امت میں آنے والے بھی تو ہیں نا, کیا جو گئے وہ صرف وہی ہیں؟ تو اس سے میت کے لیے دلیل لینا صحیح نہیں ہوگا. کیوں؟ اس سے پوری امت کے لیے دلیل مل رہی ہے, چاہے وہ اس وقت موجود ہو, چاہے آگے آنے والا ہو, چاہے ماضی میں رہ چکا ہو. تو آپ اس کو ماضی والوں کے ساتھ خاص کریں, کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ تو اس سے وہ ثابت کرنا صحیح نہیں ہے. اس میں بہتر چیز یہی ہے کہ اس کو یہ مانا جائے کہ یہ خاص ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, کیونکہ آپ ہی کی امت تھی, ہماری کوئی امت نہیں ہے. سوال نمبر 18, جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہو وہ کب تک بال اور ناخن نہ کترے, اور کوئی اگر غلطی سے کاٹ دیتا ہے تو اس کا کوئی کفارہ ہے کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان لہ ذبح یذبحہ, جس کا کوئی جانور ذبح کرنے کا ہو, جس کو وہ یعنی قربانی اس کی دینا چاہتا ہے, فاذا اوہل ہلال ذی الحجۃ, جیسے ہی ذو الحجہ کا ہلال چاند پہلا دکھائی دے, فلا یاخذن من شعره ولا من اظفاره شیئا حتى یضحی, وہ نہ اپنے بال کترائے, نہ بال کٹوائے اور نہ ناخن کترے, کب تک؟ جب تک کہ وہ قربانی نہیں کر دیتا, یعنی قربانی کرنے تک, ایک تاریخ سے لے کر اس کو قربانی کرنے تک رکنا پڑے گا. جیسے اس کی قربانی ہو گئی اب اس کے بعد وہ کاٹ سکتا ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ یہاں قربانی کی وہاں جا کے نائی کے پاس ضروری سمجھتا ہے کہ اب کاٹنا پڑے گا مجھ کو, ایسا نہیں ہے, بلکہ کیا ہے کہ وہ رکا رہے کب تک؟ قربانی تک. قربانی ہو گئی اب اس کے بعد وہ کیا کر سکتا ہے؟ اب اس کے بعد بال اور ناخن کتر سکتا ہے, چاہے فوراً کترنا ہو چاہے بعد میں ہو, جب بھی ہو, اب وہ آزاد ہو گیا, اب اس کے بعد جب چاہے وہ جو کرنا چاہے کرے. تو اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ذوالحجہ کے 10 دنوں میں آدمی کو جس کی قربانی ہے اس نے ناخن اور بال نہیں کترنا چاہیے. بہت سارے لوگ آتے ہیں, داڑھی کاٹ سکتے ہیں کیا؟ داڑھی یہاں داڑھی کا کچھ ہے ہی نہیں, داڑھی تو آپ کو سال میں کبھی بھی نہیں کاٹنا ہے. تو بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں, ان دنوں میں داڑھی چھوڑ دیتے ہیں اور پھر جیسے ہی یعنی قربانی ہو گئی پہلے جا کے چہرہ بنا کے آتے ہیں یا چہرہ بگاڑ کے آتے ہیں. تو قربانی کے بارے میں, یہ داڑھی کے بارے میں نہیں ہے, یہ کس بارے میں ہے؟ یہ سر کے بال کترانا یا اسی طرح سے ناخن کاٹنا, تو کوئی آدمی کاٹ سکتا ہے. اگر کوئی آدمی غلطی سے اس سے پہلے یعنی یاد نہیں رہا اس کو بال یا ناخن کتروائے تو کیا ہے, اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے, بھول سے اگر کر دے تو کوئی گناہ اس پر نہیں ہے. اگر جانتے بوجھتے کرے تو گناہگار ہوگا, ہوگا, کیونکہ آپ نے کہا نہ کاٹے تو نبی کے حکم کی مخالفت اس نے کی ہے, تو جانتے بوجھتے اگر کرتا ہے تو وہ گناہگار ہوگا. سوال یہ کہ یہاں پر کیا ایک آدمی مثال کے طور پر گھر میں 10 ممبر ہیں, بیوی شوہر اور بچے, تو کون کون ناخن نہیں کتروائے؟ صرف شوہر قربانی کرنے والا یا گھر کے سارے لوگ؟ علماء نے کہا کہ جو قربانی کر رہا ہے اس کے لیے حکم ہے, یہ نہیں کہ اس کے سارے گھر والوں کے لیے بھی حکم ہو. کیونکہ آپ نے کس کو خطاب کیا؟ جو قربانی دے رہا ہو, یہ نہیں کہ باقی سارے لوگ گھر کے, بلکہ واقعی جو قربانی کر رہا ہے وہ آدمی بال اور ناخن کاٹنے سے رک جائے. باقی گھر والے اگر ناخن کاٹتے ہیں, بال کاٹتے ہیں, خواتین ہیں, بچے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. بچے بعض اوقات اسکول والے ہوتے ہیں اور ان کے ناخن وغیرہ بڑے ہو جاتے ہیں, اسکول میں پریشان کرتے ہیں لوگ, تو ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے, بلکہ کس کے لیے ہے؟ گھر کے ذمہ دار کے لیے جو قربانی دے رہا ہے. اب ہم آتے ہیں چوتھا حصہ. کچھ تو بولیں گے اچھا ہوا تھا چھٹی ہوئی تھی, واپس پھنس گئے ہم لوگ. قربانی کے جانور سے متعلق کیا باتیں ہیں؟ جو جانور ہم قربانی کے لیے چنتے ہیں وہ کون سے جانور ہیں اور ان کے بارے میں کیا چیزیں دیکھنا چاہیے؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو یہ کل ملا کر 8 جانور ہیں, یعنی 4 جوڑیاں ہیں. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ سوال یہ 19واں سوال کہ کن جانوروں کی قربانی دی جائے. یعنی کوئی آدمی کہ میں تو مرغی کی دوں گا, بکرا بہت مہنگا ہو گیا تو اتنا ہی زیادہ گوشت ہوگا, کیا کریں گے؟ چکن کریں گے ہم لوگ. تو کوئی آدمی کر سکتا ہے اور بولیں گے اللہ کو بہت پسند ہے اللہ کا نام لینا, بکرے پہ تو ایک ہی بار ہوتا ہے بسم اللہ واللہ اکبر, چکن پہ بسم اللہ اللہ اکبر, بسم اللہ اللہ اکبر, تو بہت زیادہ بسم اللہ اللہ اکبر ہوگا, بہت ثواب ملے گا. اور بہت سارے لوگ کھائیں گے, زیادہ گوشت آئے گا, تو کوئی آدمی ایسا کرنا چاہے تو صحیح ہے؟ نہیں ہے. یا کوئی آدمی کہے میں یعنی فلاں جانور کی ہرن کی قربانی دوں گا تو یہ صحیح ہے؟ نہیں ہے. اس میں کیا ہے؟ جو جانور متعین ہیں انہیں کی قربانی دینی پڑے گی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ 8 ازواج, اللہ نے جو جانور بتائے ہیں وہ کون سے جانور ہیں؟ اللہ نے فرمایا سورہ الانعام میں اللہ نے فرمایا 8 ازواج, یہ 8 جوڑیاں ہیں, یعنی 8 جانور ہیں جو جوڑی والے ہیں. کیسے؟ من الضأن 2 ومن المعز 2. کہ بعن میں سے دو، معز میں سے دو. بعن کہتے ہیں بھیڑ کو، مینڈا جس کو آپ بولتے ہو، دمبا جس کو آپ کہتے ہو، تو یہ دو بعن میں سے، بھیڑ میں سے اور دو بکریوں میں سے. دو کیسے؟ بکرا بکری اور بھیڑ اور اس کی جو ہے انثا، جوڑی اس کی. اور اسی طرح سے آگے اللہ نے فرمایا وَمِنَ الْإِبْلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقْرِ اثْنَيْنِ، اونٹ میں سے بھی دو اور اسی طرح سے، یعنی اونٹ اونٹنی، اور اسی طرح سے گائے میں سے بھی دو، گائے اور بیل. تو یہ کل ملا کے قربانی کے آٹھ جانور ہیں. تو ان آٹھ جانوروں کی ہی قربانی دی جاتی ہے، ان کے علاوہ کوئی آدمی چکن وغیرہ کچھ کرے تو یہ ہوگی قربانی؟ اس کی قربانی ادا نہیں ہوگی. سوال نمبر 20، اس میں یہ بھی یاد رکھیں کہ یعنی بعض علاقوں میں گائے کی قربانی لیگلی منع ہے، تو کوئی آدمی خامخواہ اپنے لیے گائے کی قربانی کر کے مصیبت مول نہ لے، وہ اپنے علاقے میں دیکھے کہ قانون وغیرہ کا کیا معاملہ ہے، اس حساب سے وہ سوچ سمجھ کے قدم اٹھائے، کیا کرنا ہے وہ سوچ سمجھ کے کرے، لیکن قانونی اعتبار سے اس کو کوئی پرابلم نہ آئے اس کا خیال رکھے. تو 20واں سوال یہ ہے کہ اونٹ، گائے، بکری وغیرہ میں سے کون سا جانور افضل ہے، ان میں سے کیا افضل ہے، کون سا بڑا جانور، چھوٹا جانور کیا ہے؟ ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں بہتر یہ ہے کہ اونٹ کی قربانی ہو، لیکن اونٹ ہمارے یہاں ہے، اس کی قربانی یہاں نہیں ہوتی ہے. تو یہ میں عالمی اعتبار سے درس دے رہا ہوں، کسی ملک میں ایک جانور ممنوع ہو سکتا ہے، دوسرا جائز ہو سکتا ہے. تو عرب میں عام طور سے ہی جانور پائے جاتے ہیں اور ان میں سے کسی بھی جانور کی قربانی وہاں منع نہیں ہے. تو میں عرب کے پس منظر میں یہ باتیں کہہ رہا ہوں، اس لیے کسی کو اگر لگتا ہو کہ انلیگل بھی چیزیں اس میں ذکر کر رہے ہیں، میں اس پس منظر میں بول رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا کان یوم الجمعہ، جب جمعہ کا دن ہو، وقفت الملائکۃ علی باب المسجد، فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، یکتبون الاول فالاول، پہلا، اس کے بعد، اس کے بعد، اس طرح سے جو لوگ مسجد میں آتے ہیں مختلف اوقات میں فرشتے ان کا نام لکھتے رہتے ہیں، فرشتے ان کا نام لکھتے ہیں. ومثل المہاجری کمثل الذی یہدی بدنا، سب سے پہلے پہل آنے والوں کا معاملہ کیسا ہے، جو مسجد میں سب سے شروعات کے پہلے لیول پہ آتے ہیں، اوقات کی ساعت ہوتی ہے جمعہ کی، تو پہلی ساعتوں میں آنے والے کی مثال کیسی ہے؟ ایسی جیسے کوئی آدمی اونٹ کو اللہ کے تقرب کے لیے پیش کرے، چاہے قربانی کے لیے ہو چاہے صدقے کے لیے ہو. یہدی بدنا، ابن حجر کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ صدقے کے لیے دے، صدقے کے طور پر اونٹ صدقہ کرے، اللہ کی راہ میں ایک اونٹ دے، اس کی مثال ایسی ہے. دو، ثم کالذی یہدی بقرہ، دوسرا، اس کے بعد آنے والا ایسا جیسا گائے بیل، یہ کیا کرے؟ صدقہ کرے. ثم کبشن، پھر اس کے بعد جو بکری صدقہ کرے. ثم دجاجتن، پھر وہ جو مرغی صدقہ کرے. ثم بیضتن، پھر وہ جو انڈا صدقہ کرے. تو پہلے لیول پہ کون ہوا؟ اونٹ، پھر گائے بیل، پھر بکرا بکری، پھر مرغی مرغا، پھر اس کے بعد انڈا انڈائی. آپ بولیں گے انڈا کا مؤنث کیا ہے؟ انڈا ایک ہی ہوتا ہے، اس میں سے دو نکلتے ہیں، مرغا مرغی. تو آپ دیکھیں گے یہاں پر فضیلت زیادہ کس کو دی گئی اوپر گائے بیل کے مقابلے میں؟ اونٹ کو. اس کے بعد گائے بیل آ رہا، اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ بکرا بکری. اس سے علماء نے استدلال کیا کہ اس میں افضل قربانی کے اعتبار سے بھی کیا ہے؟ اونٹ ہے، پھر گائے بیل ہے، اس کے بعد بکری ہے. تو بعض علماء نے اس طرح سے اس کو فضیلت دی ہے کہ زیادہ افضل کیا ہے؟ اونٹ ہے. وجہ اس کی انہوں نے ذکر کی کہ اونٹ میں کیا ہوتا ہے؟ زیادہ گوشت ہوتا ہے اور زیادہ لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ مقصود گوشت کی تقسیم ہے تاکہ لوگ اس کو کھائیں، اور یعنی اس میں بھی ایک جان ہے، اس میں بھی ایک جان ہے، لیکن اس میں گوشت کیا ہوتا ہے؟ زیادہ ہوتا ہے، تو زیادہ لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے، اس لیے اونٹ زیادہ افضل ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بکرے قربان کیے تھے، اس لیے کیا افضل ہے؟ بکرا افضل ہے، بکرا افضل ہے. تو اس طرح سے دوسرے لوگوں نے بھی کہا ہے، لیکن آگے ہم دیکھیں گے کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بکرے کی قربانی دی ہے؟ اگر صرف اس کی قربانی ہوتی تب سمجھ میں آتا ہے کہ صرف اس کو فضیلت دی جائے. آپ نے تینوں کی قربانی دی ہے, اونٹ کی بھی, گائے بیل کی بھی اور بکرے کی بھی. اس اعتبار سے فضیلت میں زیادہ راجح قولی دکھائی دیتا ہے کہ اونٹ کی قربانی افضل ہے. آئیے دیکھتے ہیں اس سلسلے میں کیا دلائل ہیں. سوال نمبر 21, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن جانوروں کی قربانی دی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن جانوروں کی قربانی دی ہے؟ نمبر 1, اونٹ کی قربانی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحر یوم الاضحی بالمدینہ قال وقد كان اذا لم ينحر يذبح بالمصلى. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں نحر کیا قربانی کے دن. نحر کہتے ہیں اونٹ کی قربانی کو اور ذبح کہتے ہیں اونٹ کے علاوہ کی قربانی کو. یہ عربی میں لفظ ہے. نحر کا لفظ کیوں استعمال ہوتا ہے؟ اونٹ کی قربانی کے لیے نحر. تو آپ نے اونٹ کی قربانی دی مدینہ میں اضحا کے دن, اور کہتے ہیں وقد کان اذا لم ينحر يذبح بالمصلى. اگر آپ اونٹ کی قربانی نہیں دیتے تو آپ مصلی میں, عیدگاہ میں ذبح کر لیتے ہیں. تو ذبح اور نحر کیا ہے؟ دونوں الگ ہیں. اگر اونٹ کی قربانی نہیں دیتے تو پھر گائے بیل یا بکرا, بکری یا بھیڑ کی قربانی آپ دے دیا کرتے, لیکن پرائمری کیا ہوتا تھا, پرائیورٹی کیا ہوتی تھی؟ اونٹ کی قربانی. تو اس حدیث سے بات سامنے آتی. اس کو امام البخاری, ابو داؤد, نسائی, ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور الفاظ نسائی کے ہیں اور یہ حدیث صحیح ہے. تو اس کے الفاظ سے آپ سمجھ سکتے ہیں کانا اذا لم ينحر يذبح, نحر نہیں کرتے تھے تو آپ ذبح کرتے تھے. گائے بیل کی قربانی حضرت عائشہ کی حدیث میں ہے, آپ فرماتی ہیں فلما كنا بمنا, جب ہم منا میں تھے, اتيت بلحم بقر, میرے پاس بیل کا گوشت لایا گیا. فقلت ما هذا, میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ قالوا ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ازواجه بالبقر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے بیل کی قربانی دی ہے. تو معلوم ہوا کہ گائے بیل کی قربانی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. تو اس صنف کی قربانی بھی ثابت ہے, صرف اونٹ نہیں. اس کو امام البخاری نے اضاحی میں روایت کیا ہے. 3, بکرے کی قربانی. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ضحى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین یسمی ویکبر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بکروں کی قربانی دی, آپ نے ان پر اللہ کا نام لیا اور تکبیر کہی. اس کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. تو آپ نے دیکھا ان تینوں روایتوں میں اونٹ کی قربانی بھی ہے اور گائے بیل کی قربانی بھی ہے اور اسی طرح سے بکری کی قربانی بھی آپ کو ملے گی. تو یہ تینوں بھی قربانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. اسی طرح سے 22 سوال, کیا گائے اور اونٹ میں حصہ لینا درست ہے اور اس کے برعکس کیا آپ بکری میں حصہ لے سکتے ہیں؟ تو میرے علم میں تو کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ بکری میں حصہ لینا چاہیے, کہ میں پائے لیتا تو منڈی لے اور دم کس کے, اور دم اس کو دے دو. تو ایسا حصہ بکروں میں یا بکریوں میں, بھیڑ میں نہیں ہوتا ہے. حصہ کس میں ہوتا ہے؟ بکرے کے علاوہ جانوروں میں ہوتا ہے, بھیڑ کے علاوہ جانوروں میں ہوتا ہے, بڑے جانوروں میں ہوتا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فحضر الاضحى, ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے تو اضحا آ گئی. اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سفر میں بھی قربانی ہے. دوسری دلیل یہاں بھی مل رہی ہے ہم کو. تو اضحا کا دن آ گیا. فاشترکنا فی البقرۃ سبعۃ وفی الجزور عشرۃ, تو ہم نے یعنی گائے میں 7 لوگوں نے حصہ لیا اور اسی طرح سے اونٹ میں 10 لوگوں نے حصہ لیا. تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ گائے بیل اور اونٹ اونٹنی ہی میں حصہ ہوتا ہے. یہ دو جانور ہیں جس میں حصہ ہوتا ہے. تو گائے میں کتنے حصے ہوئے؟ 7 اور اونٹ میں 10. یہ ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت اور صحیح ہے. مسلم کی روایت میں ملتا ہے کہ ہم نے اونٹ میں بھی 7 حصے لیے. تو علماء نے کہا ہے کہ جیسا چاہے کر سکتے ہیں, چاہے تو 7 آدمی شریک ہو جائے, چاہے تو اونٹ میں 10 آدمی شریک ہو جائیں. اور مسلم کی چونکہ زیادہ صحیح روایت ہے تو 7 کی روایت راجح ہوگی. तो गाय और बैल और ऊंट और ऊंटनी सब में कॉमन क्या है, साथ हिस्से लेना है, ये ज्यादा राज है कि साथ हिस्से लिए जा सकते हैं। लेकिन बकरी बकरा और भेड़ में साथ हिस्से हो सकते हैं, तीन भी नहीं हो सकते हैं। तो इसमें एक पूरा जानवर लेना चाहिए, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा से कहीं भी साबित नहीं है, पूरा जानवर ही उन्होंने ज़बह किया है। 23वां सवाल, इसको तिर्मिजी और इब्न माजा ने रिवायत किया था इस हदीस को। 23वां सवाल और आखिरी सवाल इस मजलिस का यह है कि क्या खस्सी जानवर की कुर्बानी जायज है। बाद लोग कहते हैं कि खस्सी करना जानवर को ये ऐब होता है। खस्सी जानवर आप जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है कि यानी खुसियतैन उसके निकाल लिए जाते हैं जानवर के टेस्टिकल्स, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं, तो उस जानवर के बकरे के वो निकाल दिए जाते हैं, तो उसको खस्सी जानवर कहते हैं। तो क्या ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज है? बाद लोग कहते हैं कि ये ऐब है उसमें और ऐबदार जानवर कुर्बानी के लिए नहीं चलता है, इसलिए उसकी नई कुर्बानी नहीं देना चाहिए। लेकिन ये बात गलत है। क्यों? इसलिए कि खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खस्सी जानवर की कुर्बानी की है। दलील क्या है? आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा और अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला कहते हैं, काना इदा अन्न रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना इदा अरादा अन युदाहिया इश्तरा कबशैन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुर्बानी का इरादा करते तो आप दो बकरे खरीदते। कैसे बकरे? अजीमैन, भारी भरकम, बड़े अजीम। समीनैन, मोटे तगड़े, यानी हाइटेड थे वो अजीम। और कैसे? हाइटेड लेकिन मरियल नहीं, मोटे तगड़े एकदम। समीनैन, समीन उसको कहते हैं जो मोटा हो एकदम, उसमें वजन, उसमें गोश्त ज्यादा हो। अकरनैन, दो सींग वाले। अमलहैन, सफेद जिसमें कुछ काले पैचेस भी हों, काले धब्बे उसमें हो, पांव में, घुटनों में, आंखों के अतराफ उसमें थे। अमलहैन, अमलहैन यानी ऐसे सफेद और जिसमें काले पैच हों। मौजूएन, बाद में मुजऐन का लफ्ज आया है, मौजूएन कहते हैं ऐसे को जो खस्सी हो। तो दोनों बकरे कैसे थे? खस्सी थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खस्सी बकरे ज़बह किए। इसको इब्न माजा और इमाम अहमद ने अपने मुसनद में रिवायत किया है और ये हदीस सही है। इससे मालूम होता है कि न सिर्फ ये कि खस्सी बकरे जायज हैं, बल्कि खस्सी बकरे मुस्तहब हैं। खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खस्सी जानवर ज़बह किया है, तो उसमें कोई हरज नहीं है। तो मैं समझता हूँ इस मजलिस के लिए इतना काफी है। अगले मजलिस में हम और भी इसके मसाइल देखेंगे, बचे हुए मसाइल इसके बाद मुकम्मल करेंगे। अकूल कौली हाज़ा वस्तग़फिरुल्लाह लि वलकुम।